حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد، وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارتان في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے مرحوم آصف کی پاکیزہ روح کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سب مل کر اس دعا اور فاتحے کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کسی شاعر نے کہا تھا کہ موت تو زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اور طلب بات یہی ہے کہ یہ جو میں، آپ، ہم سب یہاں پر ہیں، یہ وہ وقفہ ہے. ہماری حیات شکم مادر سے زمین پر آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی، اور بدن سے روح کے نکلنے کے بعد ختم نہیں ہوگی. یہ ایک دنیاوی وقفہ ہے، 50-60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا. لیکن ہماری پیدائش سے پہلے روز ازل اور الس سے لے کر اب تک بھی ہم تھے، اور پھر اس وفات اور بدن اور روح کی جدائی کے بعد بھی ہم ہوں گے. کب تک ہوں گے؟ کب تک ہوں گے؟ جب تک خدا ہے ہم بھی ہیں. اس لیے کہ چاہے انسان جنت میں جائے یا جہنم میں، دونوں صورتوں میں وہ زندہ ہے، دونوں صورتوں میں اس کی حیات ہے. تو یہ جو ابدی حیات ہے، اس ابدی حیات کا زینہ ہمارا یہ وقفہ ہے جو اس دنیا میں ہے. لہذا قرآن کریم نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ جو زندگی ہے، خلق الحیات والموت، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کون انجام دیتا ہے، اسی کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی دونوں کو خلق فرمایا ہے. میں اس حوالے سے دو تین نکات عرض کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، وہ نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی، آگے ہم نے برائیاں کی وہ دوسرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی، موت آئی تو دونوں کا موازنہ کیا گیا کون سا زیادہ بھاری ہے اور کون سا زیادہ ہلکا ہے، اور نتیجتاً یا عقاب اور عذاب ہے یا بشارت ہے اور جنت ہے اور نعیم ہے. یہ عام ہمارا تصور ہے، لیکن کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ کیا عالم حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں؟ اگر ہم دو منٹ کے لیے، صرف دو منٹ کے لیے عالم حقیقت کا ادراک کر سکیں، تو ہماری اس دنیا کی زندگی کا رخ بالکل 180 ڈگری چینج ہو جائے. 180 ڈگری، صرف دو منٹ کے لیے ہم اگر ادراک کر سکیں کہ وہ دنیا کیسی دنیا ہے. ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم اس ادراک کے پیچھے غور اور فکر نہیں کرتے. چند سنی سنائی باتیں اور چند ظاہری آیات کے ظواہر اور چند احادیث کے ظواہر کو دیکھ کر اس کا تصور بنا لیتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا یا 10 گنا اجر ملے گا. یہ ہم نے سنی ہے کہ 1 کے 10 ملتے ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ 1 کے 10 کی صورت میں ملتے ہیں. اس پر ہم نے توجہ نہیں دی کہ 1 کے 10 کی صورت میں ہو سکتے ہیں، صرف 10 نہیں آیا بلکہ قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ وہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کی ایک نیکی 700 گنا بن جاتی ہے، صرف 10 گنا نہیں، 700 گنا بن جاتی ہے باقی آیات میں. پھر کیسے یہ نیکی 10 گنا میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ قرآن نے بڑا لطیف نقطہ ارشاد فرمایا ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اگر آپ سے کوئی شخص امریکہ سے فون کر کے کہے کہ آپ ملتان کا حلوہ لیں اور میرے لیے لے کر آ جائیں امریکہ واشنگٹن میں، جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تو اب آپ جب وہ حلوہ لے کر جائیں گے تو کس طرح سے لے کر جائیں گے؟ جس طرح سے دکان سے آپ کو کھلا ملا ہے اس طرح سے نہیں، آپ اس کو مختلف پیکنگز میں اس طرح سے پیک کریں گے کہ نہ وہ خراب ہو، نہ اس میں بو ہو، نہ اس کی تازگی ختم ہو جائے، بلکہ آپ اس کو اسی طرح جس طرح سے آپ نے دکان سے لی ہے تر و تازہ اس شخص تک پہنچائیں گے، تو پھر آپ کو وہ قیمت ملے گی. لیکن اگر آپ وہاں پر جا کر کھولیں اور اس میں بدبو آ رہی ہو، سڑ چکی ہو، یا اس کی حالت خراب ہو گئی ہو جو اب انسان کے کھانے کے قابل نہ رہے، تو اس وقت کیا آپ کو یہ توقع ہوگی کہ آپ کو اس کا 10 گنا اجر ملے؟ قرآن نے کہا من جاء بالحسنتی، جو شخص حسنہ لے کر آئے،
حسنہ لے کر آئے کا مطلب یہ ہے کہ دیمک لگے بغیر وہ حسنہ پہنچے، صحیح سالم وہ حسنہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آپ نے ایک حسنہ انجام دیا، اس کے بعد دیمک کی ایک فوج روانہ کر دی، اور پھر جب آپ ادھر گئے تو دیکھا وہ تو ساری کی ساری سڑ چکی ہے. اس لیے نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بیٹھتے ہی کہا الحمدللہ رب العالمین. نبی کریم نے اس کا یہ ذکر کا جملہ سنا، فرمایا کہ تم نے بہشت میں اپنے لیے ایک پھلدار درخت اگا لیا ہے. جیسے یہ سنا خوش ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں نے وہاں پر باغات کے باغات اگائے ہوں گے، چونکہ صبح سے شام تک میں یہی کام کرتا ہوں. فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ پیچھے سے تم شعلہ نہ بھیجو. اگر آگ کا ایک شعلہ بھیجو گے تمہارے وہ سارے باغات آنے واحد میں جل کر خاکستر ہو جائیں گے. اس لیے نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کو دیمک سے اور تباہی سے اور شعلوں سے بچانا ضروری ہے. اور وہ جو بچانا ہے اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. منکر سے خود رکنا اور دوسروں کو روکنا، اور اوامر خدا پر خود عمل کرنا اور دوسروں سے کروانا. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
یہ جو نیکیاں ہیں، نیکیوں کی مختلف شکلیں ہیں، کچھ افعال ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جب بھیجا ہے تو دونوں پہلوؤں کے ساتھ بھیجا ہے نا، کہ ہماری روح بھی ہے، ہمارا بدن بھی ہے. روح کی بھی ضرورت ہے، بدن کی بھی ضرورت ہے. جو روح کی ضرورت ہے وہ ادھر سے پوری کرنی ہے، بدن کی ضرورتیں ادھر سے پوری کرنی ہے. لیکن کے ساتھ ساتھ پھر زندگی کے دو رخ بھی کیے، ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے اور ایک آپ کی اجتماعی زندگی ہے. انفرادی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا ہے کہ آپ کی اجتماعی زندگی آپ کی انفرادی زندگی کی پاکیزگی کا عکاس ہو. آپ اجتماعی زندگی میں بڑی ملمہ کاری کے ساتھ چلے جائیں لیکن آپ کی ذاتی زندگی اس کا عکس نہ ہو، اس کی روح ذاتی زندگی میں نظر نہ آئے، تو پھر یہ زندگی دوغلی اور نفاق بھری زندگی آئے. اور نفاق بھری زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، دونوں صورتوں میں انسان کے کام آنے والی نہیں آئے. لہذا مؤمن وہ ہے جو تنہائیوں میں مؤمن ہے، سب کے سامنے ہر ایک اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. یزید سے اگر کہیں گے تم برے ہو تو اس کو برا لگتا ہے. یزید جو سراپا برائی ہے، اس یزید سے اگر کہیں کہ تم برے ہو تو اس کو برا لگتا ہے. تو پھر کسی اچھے کو آپ کہیں گے تو اس کو تو بہت زیادہ برا لگنا چاہیے. برے کو برا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے برا بھی جب اجتماع میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. لہذا مؤمن کی تنہائی معیار ہے. اس بنیاد پر ہمیں آنے والے ایام میں اپنی زندگی کی تنہائیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنہائی کیسے بنتی ہے اور کیسے گزرتی ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے ہمارے لیے وہ نمونے کامل ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر ہر مرحلے پر ہمیں نمونے عمل دیتے ہیں. ہر ہر مرحلے پر انفرادی زندگی میں عبودیت ہو، بندگی ہو، اخلاص ہو، دعا ہو، مناجات ہو، یا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہو، اخلاق ہو، ان تمام چیزوں میں جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ یہی کامل ترین نمونہ ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور جب ہم اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اجتماعی زندگی میں بھی وہی عکس نظر آتا ہے. اجتماع میں یعنی دشمن کے سامنے، یعنی معاشرے کے سامنے، یعنی معاشرتی برائیوں کے مقابلے میں، معاشرتی آفات کے مقابلے میں جب ہم ائمہ اطہار کی اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم اگر صرف انفرادی زندگی پر اکتفا کریں اور اجتماعی زندگی کی طرف نہ جائیں تو یہ ایمان کی زندگی نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی اس ایمان کی زندگی کے کمپلیٹ اور مکمل کرنے کا وہ ذریعہ ہے جس کے بغیر آپ اپنے وقت کے امام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کا ہوں۔ آج جو انسانیت کا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ یورپ نے، مغرب نے ہماری زندگیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہمارے دین، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کو ہماری ذاتی زندگی سے متصل کر دیا اور معاشرتی مسائل کو کاٹ کر کہا کہ یہ اجتماعی ہے، اس کا آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق نہیں ہے، نہ یہ عبودیت ہے نہ یہ بندگی ہے۔ اگر آپ نے بندگی کرنی ہے تو تنہائیوں میں جا کر مصلی پہ بیٹھ کر جو کرنا چاہیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اجتماع میں آ کر کسی نظریے کو پروموٹ کرنا چاہے تو وہاں پر پورا یورپ، پوری مغربی دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے لبرلزم ہو یا سیکولرزم ہو، آپ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ازم کیا کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دین آپ کے گھر کا معاملہ ہے، اجتماع کا معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، دین اجتماع کا معاملہ ہے، ذاتی زندگی کا نہیں ہے۔ ذاتی زندگی وہ آپ کی ہے، دین اجتماع کے لیے آیا ہے۔ اور 124,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ اکیلے غاروں میں بیٹھ کر عبادت کے لیے نہیں آئے ہیں، انسانی معاشرے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہی 124,000 انبیاء کے پیغام کا ماحصل نبی کریم لے کر آئے اور اس کے پاسبان علی ابن ابی طالب ہیں، اس کے محافظ سید الشہداء حسین ابن علی ہیں۔ لہذا حسین ابن علی سے جڑنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ انفرادی زندگی کی پاکیزگی ہے جو آپ کو اجتماع میں حسین کے ساتھ کھڑا کر سکے۔ اگر انفرادی زندگی کی پاکیزگی نہیں ہوگی تو اجتماع میں ہم حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ذرا صلوات بھیجے، میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے بیعت مجدد لی، بیعت دینے کے بعد پھر ان کو اجازت بھی دی کہ اب آپ جا سکتے ہیں، چونکہ دشمن کو صرف مجھ سے کام ہے۔ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں چونکہ باتیں بہت ہیں، میں چاہ رہا ہوں نقطہ بہ نقطہ آپ کی خدمت میں کچھ اہم پوائنٹس ضرور عرض کروں اور اس کم وقت میں عرض کروں۔ ذرا غور کی جگہ، یہ بات آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے بیعت اٹھا لی اور ان کو اجازت دے دی کہ دشمن کو مجھ سے سروکار ہے، تم سے نہیں، تم چلے جاؤ، بلکہ میرے بچوں کا ہاتھ تھامو، ان کو بھی ان کے وطن تک پہنچا دو، دشمن کو مجھ سے غرض ہے، اس لیے میں نمٹ لوں گا۔ اور گارنٹی بھی دے دی کہ تم اگر جاؤ گے تو گناہ نہیں ہے، میں خود اجازت دے رہا ہوں، اس لیے تم جہنم نہیں جنت ہی جاؤ گے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ پہلو آپ سنتے رہے ہیں، لیکن ایک اور پہلو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق انسانوں کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حر اور ان کے قبیلے کے لوگ اور اسی طرح سے بنی اسد کے لوگ، تاریخ میں لکھا ہے کہ 1,000 کے قریب لوگ آئے امام حسین کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے۔ 1,000 کے قریب لوگ، یہ لوگ آئے تلواروں سے مسلح، گھوڑے ان کے پاس موجود، سامنے مولا حسین تشریف فرما ہے۔ یہ وہی مولا حسین ہے جو بعض لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی، مجھے ضرورت ہے۔ یہ 1,000 لوگ آ گئے، کس لیے آئے؟ چونکہ ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ مقابلہ ہونے والا ہے۔ اب حکومت کی توقع کسی کو نہیں رہی، جو لوگ حکومت کی لالچ میں آئے وہ پہلے ہی رستہ بدل کر چلے گئے، لیکن یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جان دینے کے لیے آئے ہیں، جان دینے کے لیے. 1000 کے قریب امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان سے کہا کہ میں حسین ہوں، میرے ساتھ وہی چلے گا جس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، میرے ساتھ وہی مسلخ عشق اور مسلخ شہادت میں کھڑا ہو سکتا ہے جس کے اوپر حقوق الناس نہ ہو. کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے گردن پر حقوق الناس نہ ہو؟ خاموشی چھا گئی. کہا کہ آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے. حسین ابن علی علیہ الصلات والسلام شب عاشور جب شدید ضرورت ہے، جب ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں شہادت کی اس عظیم موت کے لیے، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کی اجتماعی ذمہ داریاں نامکمل ہیں اور انہوں نے اپنی اجتماعی حقوق الناس کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، ان کو حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کا جنازہ پڑھایا، شہداء کا جنازہ 70 سے اوپر شہداء. ان آپ کو یہ معلوم ہے کہ تمام جنگوں میں، 86 جنگوں میں، جنگ احد سب سے زیادہ بافضیلت جنگ ہے، اس لیے جنگ احد کے شہداء کا مرتبہ جنگ بدر سے زیادہ ہے. وہ خاص سچویشن جس کی وجہ سے مسلمان نرغے میں آئے اور نبی کریم کی شہادت کی خبر پھیلی، اور نتیجتاً جو بھاگنا چاہ رہے تھے وہ بھاگ گئے، جو رہ گئے وہ قتل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہید کے جنازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے قبیلے والے کہاں ہیں؟ قبیلے والے آ گئے. فرمایا کہ اس کی گردن پر فلان شہر کے نکڑ کی جو دکان ہے، اس دکاندار کا 2 درہم واجب الادا ہے، اور اس وقت یہ ابھی دفن نہیں ہوا اور معذب ہے، اس لیے یا مجھ سے پیسے لو، لے جا کے اس کا قرض ادا کرو، یا تم لوگ خود اس کے ترکے میں سے قرض ادا کرو تاکہ ہم نماز پڑھ کے اس کو دفنا سکیں. یہ شہید ہے لیکن شہید ہونے کے باوجود وہاں پر پھنسا ہوا ہے. یہ ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. ان اجتماعی ذمہ داریوں سے قطع نظر، آنکھ بند کر کے آپ لاکھ حسین حسین کریں، حسین آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. حسین کو وہ چاہیے جو اندر سے بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہو جس طرح سے باہر سے پاکیزہ نظر آتا ہے. سلوات بھیجیے بن محمد والے محمد. عزیزان گرامی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں 2 چیزوں کو اس لیے ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل البیت. اسی لیے کہ قرآن میں جہاں پر ہم مشکل کا شکار ہو جائیں گے اس کا مفہوم کیا ہے ہم اہل البیت سے پوچھ سکیں، اور اہل البیت نمونے عمل کے طور پر ہمیں بتا سکیں کہ قرآن کا مفہوم، حقیقی مفہوم کیا ہے. اور قرآن اور اہل البیت کو اگر کسی نے پکڑ لیا اور اپنے حقیقی معنوں میں پکڑ لیا تو پھر اس کی نجات یقینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی 2 چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے ہمارے درمیان ودیت کے طور پر چھوڑی ہوئی ہیں. آج ہم جس ہستی کو یاد کرتے ہیں، جس ہستی کی وجہ سے ہم اپنی مجالس کا یکم محرم سے لے کر 9 ربیع الاول تک جاری رکھتے ہیں مجالس، اور گریہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیا وہ ان کی انفرادی زندگی تھی یا اجتماعی؟ انفرادی زندگی جن لوگوں کی ہے وہ تاریخ میں گم ہے، زندہ وہی ہے جن کی اجتماعی زندگی ایسی تھی جس سے معاشرے متاثر ہوئے. اور ائمہ اطہار چاہے جیلوں میں رہے ہوں، یا میدان میں، دونوں صورتوں میں ان کی زندگی کے اجتماعی اثرات نے پورے انسانی معاشرے کو متاثر کیا ہے، اور اسی تاثر کی وجہ سے آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود، 1200 سال گزرنے کے باوجود عصر غیبت کو، 1200 سال گزرنے کے باوجود وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہے، ان کی یاد، ان کا کلام، ان کا مشن، ان کا ہدف اور ان کی گفتگو آج بھی ہماری رگوں میں خون گرمانے کا باعث ہے۔ آپ 40 کی تیاری کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1400 سال، 1400 سال قبل کے واقعے کا اثر آج اتنا گہرا ہے۔ آپ کا اپنا عزیز جب مرتا ہے تو آپ اس وقت جب مرتا ہے گریہ کرتے ہیں، قبر میں دفناتے ہوئے گریہ کرتے ہیں، 2-4 دن یاد آتی ہیں، آنسو بہتے ہیں، ہفتے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، 40ویں پہ آنسو نہیں آتے، امام حسین پر آتے ہیں ادھر نہیں آتے، سال کے بعد یادیں رہ جاتی ہیں، 10 سال کے بعد قبر بھی آدمی بھولنے لگتا ہے۔ تو یہ کیسی یاد ہے جس کی عمر آج 1450 سال ہو گئی ہے، لیکن آج بھی جس لمحے میں، جس محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کا دل ٹوٹتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ یہ کیسی یاد ہے، یہ کیسی یاد ہے جو آپ کے اندر ایک گرمی پیدا کرتی ہے، ایک حرارت پیدا کرتی ہے۔ یہ کیسی یاد ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ کو کھڑا کرنے کا حوصلہ آپ کو عطا کرتی ہے، اور آپ سے کہتی ہے کہ اگر حسین کھڑے تھے تو تم بھی کھڑے ہو سکتے ہو۔ کیسی یاد ہے، یہ کیسی شہادت ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس سال آپ کو توفیق شاید نصیب نہ ہو عراق جانے کی، کربلا جانے کی، لیکن اس سے پہلے جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب مشی ہوتی ہے بصرہ سے، نجف سے، بصرہ 600-700 کلومیٹر کے فاصلے پر، باقی دور دراز کے علاقوں سے لوگ پیدل آ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ تھام کر مائیں چل رہی ہوتی ہیں، دن میں بھی چلے، رات میں بھی چلے، جہاں تھک کے نڈھال ہو گئی وہیں پر بیٹھ گئی، کچھ دیر آرام کیا، کچھ کھانا پینا مل گیا تو کھا لیا، اس کے بعد پھر چل پڑے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے جو ایک بھوڑی خاتون کو، بیوہ خاتون کو جس کا کوئی وارث نہیں ہے، سارا سال وہ محنت کرتی ہے، پیسے جمع کرتی ہے، ان ایام میں کھانا بناتی ہے، اور آ کر سڑک کے کنارے بیٹھ جاتی ہے کہ حسین کا زائر جب گزرے تو اس کو میں نے کھلانا ہے اور حسین کو راضی کرنا ہے۔ یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا جذبہ ہے کہ زائر حسین کے گزرنے کے بعد، یہ عراقیوں میں نے مسلسل دیکھا، اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اس مٹی کو اپنی زرعی زمینوں کی مٹی سے مکس کر کے اس میں بیج ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حسین کے زائر کے قدموں کی مٹی ہے، اس کی برکت سے ہماری فصلیں بڑھتی ہیں۔ یہ کیسی برکت ہے، یہ کیسی یاد ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کے باوجود اگر کوئی شخص دونوں پاؤں سے معذور ہے تو ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے 100-100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے قلب کے محبوب اور کعبہ قلوب حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور وہاں پر اشک بہا کر اپنی بیعت مجدد کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا جذبہ ہے۔ میں نے مسیحیوں کا ایک گروپ دیکھا، ٹی وی پہ ان کا انٹرویو ہو رہا تھا، مسیحی سارے پادری تھے، سارے آ رہے تھے کربلا کی طرف۔ اس رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا کربلا، کہا کیوں، کہا حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کی، کہا آپ مسیحی ہیں، کہا ہاں بالکل مسیحی ہیں، تو کہا پھر آپ کا خدا، آپ تثلیث کے قائل ہیں، آپ کے خدا کا تصور اور ہے، ہمارے خدا کا تصور اور ہے، ہم توحید کے قائل ہیں، آپ کا نبوت کا تصور اور ہے، آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، آپ کی کتاب الگ ہے, آپ توریت کو مانتے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, آپ پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی چیز قدر مشترک ہے نہیں, پھر آپ کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ پادری نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب ہے, کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا خدا, ہمارا رسول اور ہماری کتاب الگ الگ ہے, لیکن ہمارا حسین ایک ہے, ہمارا حسین ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخصیت کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے اس شخصیت نے عالم انسانیت کو جینے کا طریقہ بتایا ہے. حسین ابن علی نے کمزور قلوب کے حامل لوگوں کو اور کمزور بدن کے حامل لوگوں کو وہ حوصلہ دیا ہے کہ اس حوصلے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے جدید ترین اسلحے سے لیس, جدید ترین اسلحے سے لیس سعودی اور اتحادی فوجی جب یمن کی سرزمین میں اترتے ہیں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس ویڈیو نے بتا دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے. ایک 10 سے 12 سال کا بچہ, 10 سے 12 سال کا بچہ ایک سعودی فوجی کے کندھے پر چڑھا ہوا, ہاتھ میں گن, سعودی فوجی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور اس کے کندھے پر چڑھ کر آگے 200 سے زیادہ سعودی قیدی فوجیوں کو یوں ہانک رہا ہے جیسے چرواہا بھیڑوں کو ہانکتا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسا جذبہ ہے جو ایک نہتے ایسے یمنی کو جس نے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور پاؤں میں چپل ہے, ہاتھ میں کلاشنکوف ہے, اتنا ایمان, جذبہ, حوصلہ اور جرأت عطا کرے کہ فرانس اور امریکہ کے جدید ترین اسلحے سے لیس فوجیوں کے ٹھکانے پر وہ جائے اور سب کو محفوظ طور پر قیدی بنا کر لے آئے. یہ کیسا حوصلہ ہے, یہ کیسا درس ہے؟ جب آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم کربلا کے بیٹے ہیں, ہم نے کربلا کو رونے کے لیے انتخاب نہیں کیا بلکہ جینے کے لیے انتخاب کیا ہے. کربلا کے ساتھ جینا اور ہے اور کربلا کے ساتھ رونا اور ہے, وہ رونا جو جینے کا باعث بن سکے حسین کی بارگاہ میں مقبول ہے. وہ اشک جو آپ کی آنکھوں سے گرے لیکن جب گرے تو آپ کے اندر ہزاروں گنا حوصلہ پیدا کر کے آپ کو حسین کے مقابلے میں کھڑی یزیدیت کو للکارنے کی طاقت عطا کرے, یہ اشک کا ایک قطرہ وہ ہے جو پورے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے اشک بہاؤ, تمہارے آنکھوں سے گرنے والے اشک کا ایک ایک قطرہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ کو بجھا سکتا ہے, تو یہ ہر قطرہ نہیں ہے, وہ قطرہ ہے جو پاکیزہ ہو, وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے عقیدہ ہو, وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے ایمان ہو, وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے عشق حسین ہو, وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے حسین کے رستے کی حقانیت پر ایسا یقین ہو کہ اس راہ پر چلتے ہوئے چاروں طرف سے حملے ہو انسان ایک لمحے کے لیے قدم ڈگمگانے نہ دے. آج کا دور حسین کا دور ہے, لیکن اس حسین کا جو آج کے زمانے کی حجت ہے, حجت آخر, مہدی آخر الزمان, مہدی آخر الزمان کے دور میں بھی وہی حسینی للکار اور وہی حسینی حوصلہ چاہیے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت اہل البیت کا مکتب تمام دنیا کے کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں اسی طرح سے کھڑا ہے جس طرح سے کربلا میں یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کھڑی تھی. کون کھڑا ہے؟ مسلمان نام نہاد مسلمان تو یزید کے ساتھ تھے، وہ کھڑے ہیں جن کے دل و دماغ کربلائی ہیں، جن کی تنہائیوں کی زندگی ان کے اجتماعی زندگی سے زیادہ پاکیزہ ہے، جن کے تنہائیوں کا رونا ان کے اجتماعی شجاعت پر بھاری ہے، چونکہ یہی رونا ان کی قوت ہے، یہی رونا ان کی طاقت ہے، یہی رونا اور یہی گریہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ ورنہ اگر کہیں پر کسی بندے کو ظلم سے مارا جائے تو اس ظلم کو دیکھ کر ہر صاحب ضمیر آدمی روتا ہے، تو اس رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت باکردار اور حسینی ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ درد جب ہو تو انسان روتا ہے، تو کیا یہ رونا باعث ہے کہ آپ کہیں کہ رونے والا جو ہے جتنا اونچی آواز سے روئے گا وہ اتنا ہی زیادہ حسینی ہوگا؟ نہیں، وہ رونا جو آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دے کہ آپ کے رونے سے دشمن کا ہنسنا ختم ہو جائے، دشمن کو آپ اس بند گلی میں پہنچا دیں کہ وہ ہنسنا بھول جائے۔ کون سا دشمن؟ اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، آج کی طاغوتی طاقتیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مکتب تشیع اس وقت جس مقام پر ہے، یہ مقام کربلا کی مدیون ہے، کربلا کی دیندار ہے، کربلا نے مکتب کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر کربلا کی تاریخ پیچھے نہ ہوتی، کربلا کا یہ جذبہ پیچھے نہ ہوتا، کربلا کی یہ تربیت پیچھے نہ ہوتی، کربلا کا یہ احساس پیچھے نہ ہوتا، کربلا کی یہ آگ اور یہ شعلہ پیچھے نہ ہوتا، تو مکتب تشیع کا حال دوسروں سے بدتر ہوتا، بہتر نہ ہوتا۔ یہ کربلا ہے جس نے مکتب تشیع کو ایک اڑان دی اور اڑنے کا سلیقہ بھی دیا اور پر بھی دے دیے۔ اس اعتبار سے مکتب تشیع یعنی مکتب اسلام، یعنی مکتب محمدی، یعنی مکتب خدا، یعنی مکتب قرآن۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں اسلام اور کفر کی جنگ ہے، تو کفر کے مقابلے میں کون سا اسلام کھڑا ہے؟ پوری دنیا میں ذرا چن چن کر مجھے بتا دیں کہاں پر کون سا اسلام کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ پاکستانی اسلام، عربی اسلام، افریقی اسلام، کس ملک کا اسلام، کون سا اسلام؟ لیکن اگر آپ بیروت سے صنعاء تک، صنعاء سے دمشق تک، دمشق سے تہران تک، تہران سے پاکستان تک اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک گروہ نظر آئے گا جس کے ہاتھ میں عباس کا پرچم ہے، لب پر یا حسین ہے، اور تمام دنیا کی استعماری طاقتوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ اپنی عددی تعدادی کمی کے باوجود ایسے کھڑے ہیں جیسے کربلا والے کھڑے تھے۔ اس لیے اس مکتب کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ مکتب صرف آپ کو رونے کے لیے نہیں آتا، یہ مکتب صرف آپ کو رونے والی قوم نہیں بناتا، یہ مکتب آپ کو مرد بناتا ہے اور حر بناتا ہے۔ سلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد۔ چونکہ اس مکتب کے جو ہیروز ہیں وہ ہیروز اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کائنات کی تمام انسانیت کے لیے رول ماڈلز ہیں، تمام انسانیت کے لیے، اور تسلسل سے رول ماڈلز ہیں۔ آپ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک دیکھیں اور عورتوں سے لے کر مردوں تک دیکھیں۔ آپ کو کربلا میں ششماہا بھی رول ماڈل نظر آتا ہے، آپ کو زینب کبریٰ بھی رول ماڈل نظر آتی ہے، آپ کو سکینہ بنت الحسین بھی رول ماڈل نظر آتی ہے، آپ کو علی اکبر بھی رول ماڈل نظر آتے ہیں، آپ کو حضرت قاسم بھی رول ماڈل نظر آتے ہیں، آپ کو حضرت عباس بھی رول ماڈل نظر آتے ہیں، خود امام حسین بھی سب کے لیے رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ کہاں پر ہے تاریخ میں اس طرح کے صفحات اور جس میں ایسے رول ماڈلز یکجا اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں جس کے بعد پھر معاشرے کا کوئی طبقہ یہ نہ کہہ سکے میں تو بوڑھا تھا، میں تو کمزور تھا، میں تو بیمار تھا، میں عورت تھی، میں بوڑھی تھی، میں بچی تھی، میں بچہ تھا، کوئی بہانہ اہل البیت کربلا میں چھوڑا نہیں ہے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے حجت ادا کر دیا ہے کہ اب معاشرے کا کوئی طبقہ عذر پیش نہیں کر سکتا. اب ہمیں اس روح کربلا سے یہ الہام لینا ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل کیسے تعمیر کرنا ہے. ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ آج ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ عالم کفر کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈرز نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے ان ائمہ نے یہ رستہ ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں میراث دی. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو کیا میراث دینا چاہتے ہیں. آنے والا مستقبل آپ کا ہے، آنے والا وقت آپ سے مراد یعنی مکتب حسین کا ہے، آنے والا وقت غلبے مکتب علی کا وقت ہے، آنے والا وقت ظالم کی مغلوبیت اور مظلوم کے غلبے کا وقت ہے. لہذا اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، نوجوان سے لے کر بوڑھے تک اور بچوں سے لے کر خواتین تک، یہ ہم نے کرنی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انفرادی زندگی پاکیزہ ہو، ذاتی زندگی پاکیزہ ہو. ذاتی زندگی پاک نہ ہو تو پھر اجتماعی زندگی میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اجتماعی زندگی میں جب تک امتحان نہ آئے اس وقت تک ہر شخص شیر ہے، ہر شخص شیر ہے. لیکن جب امتحان سامنے آتا ہے تو وہاں پر نکھر کر سامنے آنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. آپ نے امام حسین کا وہ جملہ تو سنا ہے نا، الناس عبید الدنیا، نو لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں. الناس عبید، عبید عبد کا اسم مصغر ہے، تصغیر یعنی بہت کم، کمتر. عبید، الناس عبید الدنیا، دنیا کے پست غلام. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانی جمع خرچ ہے. جیسے منہ میں تھوک جمع ہو جائے تو آدمی تھوک دیتا ہے، دین بھی ان کے منہ میں جمع ہونے والے تھوک سے عبارت ہے. ما درت معائشہم، یہ دین تب تک ان کے لیے دین ہے جب تک ان کے دنیاوی مفادات اس دین سے وابستہ ہوں. ما درت معائشہم، ان کی معیشت کی گاڑی چلے، معیشت کا پہیا چلے، تب تک دین دین ہے. لیکن جب ان کی معیشت کو نقصان دینداری کی وجہ سے ہونے لگے تو پھر اس آزمائش میں کتنے لوگ پورا اترتے ہیں؟ قلت دیانون فاذا محسوا بالبلاء، جب امتحان لیا جاتا ہے قلت دیانون، دیندار لوگوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے حوالے سے دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. علی نفس ہی الانسان علی نفس ہی بصیرت، انسان اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بصیر اور زیادہ بصیرت رکھتا ہے. جب ایسا ہے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ اگر امام زمان کے ظہور کا اعلان آج ہو جائے تو کیا میں یہ اہلیت رکھتا ہوں کہ کھڑا ہو سکوں؟ یہ اہلیت رکھتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے ہی پیغام آئے میں ادھر ادھر کونے خدرے تلاش کروں کہ ابھی تو میرے بچے ہیں، ابھی تو میری بیوی ہے، ابھی تو میرا فلان جگہ ایگریمنٹ ہے، ابھی تو میرا فلان کاروبار پھنسا ہوا ہے، ابھی تو میں نے یہ سارے کام کرنے تھے یہ نہیں کیے، فوراً جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، یہ بھی رہ جائے گا وہ بھی رہ جائے گا. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. تو یہ جو آنے والا زمانہ ہے یہ دین کے غلبے کا زمانہ ہے، اور دین کے غلبے کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے غلبہ پائیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غلبہ گھر لا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے آپ غالب آ گئے، نہیں. آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو اپنی ایڑیاں رگڑنی ہیں، آپ کو اپنے جوتے گسانے ہیں، آپ کو اپنا سر کٹانا ہے، آپ کو اپنی آبرو قربان کرنی ہے، آپ کو اپنی حیثیت کی قربانی دینی ہے، تب جا کر دین کو غلبہ حاصل ہوگا، اور دین کے غلبے کے نتیجے میں اسلام اس ہدف تک پہنچ جائے گا جس ہدف کے لیے اسلام کو کامل دین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صلوات بھیجے مر محمد و آل محمد۔
محمد والے محمد سلام۔
عزیزان گرامی، یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اصل چیز حسین کا عشق ہے۔ حسین کا عشق، حسین ابن علی کا عشق اگر آ جائے تو آپ کی یہ محفل واقعی نورانی محفل بن جائے۔ اگر حسین کی محبت اور مودت ہمارے اندر اس طرح سے پیدا ہو جائے تو یقین جانیے پورا شہر امڑ کر آئے، آپ کے دل و دماغ میں ذرہ برابر خوف پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن کا دل ایمان کی نورانیت سے لبریز ہو، جن کا دل ایمان کی نورانیت سے لبریز ہو، انہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ حضرت علی اکبر کا وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا تھا جب حاطف غیبی کی آواز آئی اور امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک پر کلمہ یہ استرجاع جاری ہوا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت علی اکبر نے جب سنا اور پوچھا کہ بابا جان یہ کلمہ استرجاع کیوں، فرمایا کہ حاطف غیبی کی آواز آئی ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس جوان کا جملہ کیا تھا؟ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم موت کے پاس جائیں یا موت ہمارے پاس آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ ایمان ہے، یہی ایمان حسین کو اپنے پیروکاروں میں چاہیے، یہی ایمان۔ اور آنے والے وقت میں اگر اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہونا ہے تو ایسے ہی صاحبان ایمان کے ذریعے سے ہونا ہے۔ ہم نے اگر صرف دعائیں کرنی ہیں تو صرف دعاؤں سے، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے۔ اب اگر ہم نے سنت سجاد ولی کو اپنانا ہے تو صرف دعاؤں سے نہیں اپنانا، میدان عمل میں کھڑے ہو کر اپنانا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، اربعین کے ایام ہیں۔ اگر آپ عراق میں کربلا سے نجف کی طرف، نجف سے کربلا کی طرف آپ مشی نہیں کر سکے تو اس دفعہ جو سازش عالمی طاقتوں نے کی ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، اور عربوں کی غداری اور دین فروشی اور فلسطین فروشی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی پوری فضا کو انہوں نے مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ فساد کا مرکز بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سب کو ایک کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر بیٹھنا؟ اگر گھر بیٹھنا ہے تو پھر کل سے مجلسیں بھی نہ کیجیے، چونکہ مجلس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں حسینی ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں۔ یہ جو اربعین ہے، اس اربعین کے جلوس کو آباد کرنا، اربعین کے جلوس کو زیادہ سے زیادہ رونق بخشنا، بچوں کو لے کر نکلنا، بھوڑوں کو لے کر نکلنا، ویل چیئر پر حتیٰ لے کر نکلنا، اپنی آغوش میں ششباہوں کو لے کر نکلنا، کربلا کی ایک چھوٹی سی اور ہلکی سی سنت کو دہرانا آج مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ یہ واک کربلا کے حل من ناصر ینصرنا پر آج کے اس دنیا میں لبیک کی آواز اور لبیک کا جواب ہے. آپ اگر نکلیں گے تو کہیں گے لبیک, گھر بیٹھیں گے تو کوئی لبیک نہیں ہے, پھر جواب آئے گا لا لبیک لا لبیک, تمہارے لبیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بچیوں کو, بچوں کو, جوانوں کو, بڑوں کو, بھوڑوں کو, ہر ایک کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ وقت گھر بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ حسینی طاقت کے اظہار کا ہے, اور یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کے پرچم کو ماضی کی نسبت زیادہ اونچا کر کے پوری طاقت کے ساتھ, ولولے کے ساتھ, جوش کے ساتھ اور آگہی اور شعور کے ساتھ میدان میں اتر کر اپنے چہلم کے جلوسوں کو آباد کرنے کا امتحان ہے. اس کا وقت ہے اور اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے اور یہ پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے پورے پاکستان میں, تاکہ ان خود فروش, وطن فروش, دین فروش اور ہر چیز فروخت کرنے والے ملاؤں کو پتا چل جائے کہ یہ ان کے پیٹ کا ایندھن بنانے والا دین نہیں ہے, یہ دین قربانی مانگتا ہے اور ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. ہم قربانی کے لیے تیار ہیں, ہمیں اس چیز کا اعلان کرنا ہے. عزیزان گرامی, جہاں پر اس جذبے کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آپ میدان میں قدم رکھتے ہیں, تو آپ کا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم آپ کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے. ایک ایک قدم, یہ مزاح نہیں آئے, یہ وعدہ ہے. جہاں حسین کے لیے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں, آپ کے قدم کی اہمیت نہیں ہے, آپ کے اندر موجود اس اخلاص کی اہمیت ہے. اگر اخلاص ہے تو آپ کا ایک قدم کافی ہے, اخلاص نہیں ہے تو آپ ساری عمر چلتے رہیں. اس لیے اپنے اندر وہ پاکیزگی پیدا کیجیے. اگر اس پاکیزگی کے ساتھ اشک بہاتے ہوئے ہم نکلتے ہیں, یقین جانیے بی بی دو عالم کا سہارا اور ان کا سایہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. بی بی دو عالم ہمیں بھولتی نہیں ہے. ان عزاداری کی مجالس کے حوالے سے یاد رکھیے, بی بی کی خاص عنایات ہیں, خاص عنایات. ان خاص عنایات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اگر ہم توجہ دیں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی. آپ نے نام سنا ہوگا استاد کوسری کا, امام خمینی کے ہاں آ کر اکثر وہ پڑھا کرتے تھے, ہوتے قمے تھے, اور جب پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے کہ در و دیوار ہلنے لگے. ان کا سن کر, ان کے مسائل سن کر, ان کی مجلس سن کر آدمی اپنے اندر ایک نیا ولولہ اور نئی کیفیت محسوس کرتا تھا. وہ فرماتے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, سید تھے, بزرگوار تھے, عالم دین بھی تھے اور بہت اچھے خطیب بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ 9 محرم کا دن تھا, میں گھر سے نکلا تاکہ آج یعنی 9 محرم کو مختلف جگہوں میں جا کے میں بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کر سکوں. چونکہ معروف آدمی تھے اس لیے ان کے اجتماعات میں 10,000, 20,000, 30,000 لوگ ایسے امڑ کر آتے تھے. کہنے لگے جب میں گھر سے باہر نکلا تو گلی کے کوچے میں ایک نکڑ پہ میں نے 3, 4, 5, 6 بچوں کو دیکھا جنہوں نے چند اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور چھوٹی سی امام بارگاہ بنائی ہوئی ہے. میں نے یہ دیکھا, گزرنے لگا تو ان بچوں نے مجھے دیکھا, پہچانا, پکڑ لیا, کہا کہ آغا آپ جانے سے پہلے ہماری اس مختصر سی جگہ پہ بیٹھیے, 2-4 کربلا کے حوالے سے جملے کہیے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بچوں میں بڑا مصروف ہوں, اتنی بڑی بڑی مجالس. کہا 2 منٹ. کہتے ہیں میں ان کے اس اصرار کی وجہ سے اب مجھے شرم آئی کہ میں چھوڑ کے جاؤں, جبکہ سامنے 30-30, 40-40 ہزار کے اجتماعات ہیں جہاں پر جا کے میں نے خطاب کرنا ہے. کہتے ہیں میں ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا, بیٹھ کر زیارت عاشورہ کے یہ 4 جملے کہے, السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. کہتے ہیں میں نے جب یہ جملے کہے تو یہ بچے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے شکریہ ادا کیا. میں اٹھا تو بچوں نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ لیا, بیٹی ہم نے چائے بنائی ہے, یہ چائے پی کے جائیں. میں نے دیکھا کالی سی کیتلی ہے اور اس میں پانی ابل رہا ہے. وہ انہوں نے ایک پلاسٹک کے چھوٹے سے گلاس میں مجھے دیا, جب میں نے اپنے لبو سے لگایا تو پھیکی سی چائے تھی. بچوں کی بنائی ہوئی چائے کیسے ہوتی ہے؟ میں پی نہیں پایا. جب میں نے دیکھا بچے مصروف ہو گئے ہیں تو میں نے آرام سے وہ پانی چائے گرا دی. گرانے کے بعد گلاس رکھ کے میں نے پھر بچوں سے کہا, بچوں اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ بچوں نے اجازت دے دی, میں اٹھ گیا. کہتے میں چلا گیا. رات تک بڑی بڑی مجلسیں, بڑے بڑے اجتماعات, ہر جگہ گریا زاری عزاداری, فارغ ہو گئے. اب شب عاشور ہے, میں آیا کپڑے بدلے, غسل کیا, اعمال شب عاشور بجا لائے. لانے کے بعد سوچا کہ اب کچھ دیر کے لیے سو جاؤں. کہتے ہیں میں لیٹا, آنکھ لگ گئی, تھکا ہوا تھا. کچھ ہی دیر میں میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہے. بی بی نے کہا, بیٹا کوسری, آج تمہاری جتنی بڑی بڑی مجلسیں تھیں ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں آیا. جب میں نے یہ سنا تو میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا, بی بی کوئی قبول نہیں آیا؟ کہا کہ جو تمہاری جتنی بڑی بڑی اور مارکہ آرا مجالس تھی وہ کوئی قبول نہیں ہے. ہاں وہ جو چار بچوں کے درمیان تم نے پڑھی تھی نا, وہ قبول ہے, وہ ان اللہ مقبول ہے. کہتے ہیں میں بے ساختہ رو پڑا. جب میں بے ساختہ رو پڑا تو بی بی نے میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ وہ چائے تم نے گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا کیوں بی بی, کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. عزیزان گرامی, یہ صرف قصہ نہیں آیا ہے. عزاداری سید الشہداء پر بی بی کی نظر خاص کی علامت ہے. نظر خاص کی علامت, یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. آپ کے دل میں اخلاص ہو, آپ کی نیت بی بی کی خوشنودی ہو, اس لیے بی بی اپنی شفاقت کے حوالے سے بہت وسیع ہیں. اس لیے بی بی کا مقام بڑا عجیب و غریب ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عالم محشر برپا ہوگا تو اس عالم محشر میں کچھ لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, باقی لوگ بچ جائیں گے. رسول اللہ سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے, بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ عالم محشر کے تمام لوگ پریشان ہو کر دیکھیں گے کہ کون آ رہا ہے. پتہ چلے گا آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بی بی تشریف لائیں گی میدان محشر میں. عالم محشر کے تمام لوگ گناہگار اس طرح بے چینی, پریشانی اور خوف کے عالم میں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں گے بی بی جب حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں تشریف لائیں گی تو رسول خدا پوچھیں گے, بیٹی امت کے یہ جو گناہگار لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں, ان کی شفاعت چاہیے, کیا کرو گی, کیا لے کر آئی ہو شفاعت کے لیے؟ تو بی بی کیا کریں گی؟ یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ بی بی اپنی ابا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر بڑے اضطراب, شوق اور تجسس سے دیکھے گا کہ کیا ہے. تو کیا نظر آئے گا؟ دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے. رسول خدا پوچھیں گے کہ بیٹی یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی, بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں. عالم محشر میں عباس کے بازو شفاعت کریں گے. عباس در حسین ہے, باب الحسین ہے. باب الحسین کی اجازت کے بغیر کوئی حسین تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کربلا جاؤ تو سب سے پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ اور عباس سے اجازت لو, پھر جاؤ حسین ابن علی کی بارگاہ میں. میں جب پہلی دفعہ کربلا گیا, صدام کی حکومت ابھی ختم ہوئی تھی, ایک دو مہینے ہی ہوئے تھے, تو میں نے وہاں پر جو منظر دیکھا اس زمانے میں عربوں کا اور عراقیوں کا, عراقی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں انہی ایام میں اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے, حضرت عباس علمدار کے حرم اور قبر کے گرد گھومتے ہیں اور عربی میں نوحہ پڑھتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہے, آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا. گریہ کرتے ہیں, سینہ کوبی کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں اور جب خوب ماتم کر چکے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے شلوار کے پائنچے اوپر کر لیتے ہیں، گھٹنے ننگے کر لیتے ہیں، اپنی کوہنیاں ننگی کرتے ہیں، کرنے کے بعد زمین کربلا پر اپنے گھٹنے اور اپنی کوہنیاں رکھتے ہیں، پھر اپنے رخسار زمین پر رکھتے ہیں، رکھ کر رخ کرتے ہیں حسین کی طرف اور رخسار رگڑتے ہوئے حسین کی بارگاہ کی طرف یوں کوہنیوں کے بل چلتے ہیں اور رخسار زمین پر، اور کہتے ہیں مولا آپ کے عباس کی اجازت لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اب ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولیے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی جاؤ پہلے حسین ابن علی کی زیارت نہیں، پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاؤ۔ اس لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب کبھی وہ نجف سے کربلا آتے تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے، لیکن تاریخ نے تین جملے ان کے نقل کیے ہیں، وہ تین جملے سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن ان میں سے ہر جملہ ایسا ہے جو انسان کے کلیجے کو چیر دے۔ ہر جملہ ایسا ہے، باب القبلہ میں کھڑے ہو جاتے، سامنے قبر حضرت عباس علمدار ہے، نگاہ قبر پر ہوتی اور پہلا جملہ یہ کہتے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک حسین جوان تھے جب تک عباس سلامت تھے، لیکن جیسے ہی عباس کی شہادت ہوئی حسین کی کمر جھک گئی اور جوانی رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے، دوسرا جملہ کیا تھا؟ فرماتے یہ جملہ دلوں کو آگ لگانے والا جملہ ہے۔ کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر اور حجاب عباس آپ کو میرا سلام ہو۔ جب تک عباس زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، اور زینب سوچتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی حجاب کو کوئی خطرہ ہو، لیکن جب عباس شہید ہوئے تو زینب کے حجاب کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ معصوم بچوں کے لیے ہے، معصوم بچوں کی تڑپ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے السلام علیک یا ساق سکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ جب سکینہ کو حسین ابن علی علیہ السلام کی بات سننے میں آئی کہ عباس پانی لینے جا رہے ہیں، تو سکینہ نے کیا کیا؟ تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف خیموں سے جمع کیا اپنے خیمے میں اور ان سے کہا، بچوں اب میرے چچا جا رہے ہیں پانی لینے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، جاؤ اپنے پانی کے کٹورے لے کر آؤ۔ بچے اپنے کٹورے لے کر خیمے سکینہ میں جمع ہو گئے، لیکن جب آواز آئی قد قتل العباس، جب آواز آئی علم گر گیا، جب آواز آئی اب عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، تو اب کٹورے تو ہاتھوں سے گر گئے۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اب جو ہے العطش کی کوئی آواز سنائی دی ہو، العطش بچے بھول گئے، بس ایک بات یاد رہی، واہ عباسا واہ عباسا واہ عباسا۔